بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. آج ہمیں شروع کرنے میں کچھ دیر ہو گئی، وہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا بھی کچھ مسئلہ ہے، اور مجھے ویسے فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ آواز آ رہی ہے سب کو. اگر بس یہ کہ کوئی ایک میسج کر دے کہ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو آیات ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان آیات میں گزشتہ آیات سے ہم اس کو جوڑیں، اور یہ وہ آیت ہے، وہ اس آیت میں وہ لفظ ہے، لفظ عنکبوت، جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا. اور اگر غور کریں تو عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. بعض مشرکین اہل باطل، ان کو یہ اشکال ہوتا تھا، چونکہ قرآن کریم پر وہ طرح طرح کے اعتراضات تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو یہ بھی ایک اعتراض نظر آیا کہ قرآن کریم میں کیوں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے مثالیں کہ مکڑی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر ہو یا مچھر جیسی کوئی مثال ہو، عنکبوت ہو، مکڑی ہو، اس کی مثال، بلکہ پوری سورت کا نام سورۃ العنکبوت. بات سمجھانے کے لیے، جب بات سمجھانے کا وقت آتا ہے تو مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، اور مثال سے بات سمجھانا کسی بڑے کی بڑائی کے خلاف نہیں ہے، یہ بتایا گیا. بہرحال، اس میں کون سی اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کے مثال جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں اور غیر اللہ کو معبود قرار دیتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہماری مدد کریں گے اور مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے. چاہے اس میں وہ بت ہوں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ مشرکین، چاہے وہ قبریں ہوں جن کی ہمارے بعض لوگ بیچارے پوجا کرتے ہیں اور قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ دھاگے اور رسیاں ہوں جو بعض مزاروں پر جا کر باندھا کرتے ہیں، یہ یا کبھی کئی کسی ولی کو پکار کر ان سے مانگتے ہیں کوئی چیز، یا کبھی کسی اور کو پکار کر اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں غیر اللہ سے مانگنا. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ کسی سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ ثابت ہے حدیث سے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ فلانے کی برکت سے، فلانے کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دیجئے، ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فلانے بزرگ کا نام لے کر کے، وہ موجود نہیں ہے، کہ فلانے بزرگ کا نام لے کر کے اے فلانے بزرگ ہمارا یہ کام کر دیجئے، کسی کی قبر پہ جا کر کہنا کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، یہ غلط ہے. کسی سے غیر اللہ سے مانگنا، جس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین اناک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لائق اور جس سے مدد طلب کی جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن کو بھی لوگ معبود قرار دیتے ہیں، جن کو اپنے لیے وسیلہ نجات اور یعنی وسیلہ نجات اور باعث خیر اور باعث نجات اور آخرت میں سفارش کا ذریعہ وغیرہ جو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ عند اللہ وہ سفارش کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال جن سے انہوں نے مدد کی امید رکھی ہوئی ہے اور ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کی اور غیر اللہ جو معبود ہیں اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود قرار دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جیسے مکڑی جس نے اپنا گھر بنا لیا ہو، مکڑی نے گھر بنا لیا ہو۔ عبادت کرنے والوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے اور ان بتوں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مکڑی جس نے گھر بنایا، ہم اس کا یہی ترجمہ لیں گے، جمہور مفسرین نے ہمیشہ بلکہ تقریباً تمام مفسرین نے ہمیشہ اس کے یہی معنی لیے کہ مکڑی اور بیت سے مراد مکڑی کا گھر ہے، بیت سے مراد مکڑی کا گھر ہے۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے میں آگے تفسیر بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں چونکہ ایک دوسری بھی رائے بازوں نے پیش کی ہے تو اس وجہ سے میں اس رائے کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں اور اس کا صحیح نہ ہونے کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعضوں نے یہ کہا کہ مکڑی اس کے گھر کو یہاں کمزور قرار دیا گیا ہے، اور سائنس کی تحقیق کے لحاظ سے اور آج کل کی جو ریسرچ وغیرہ کی گئی ہے اس کے لحاظ سے مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے وہ مضبوط ترین ہوتا ہے، یعنی اتنا باریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو قوت ہے، اتنی باریک چیز اگر انسان کوئی اور چیز بنائے تو اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ ہاں جیسے اب رسی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رسی تو بہت مضبوط ہے اور مکڑی کا جالہ بہت کمزور ہے، لیکن مکڑی کے جالے کو اتنا موٹا بنایا جائے جتنی وہ موٹی رسی ہے تو مکڑی کا جالہ بہت قوی اور مضبوط ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اب بعضوں نے اس آیت پر یہ اشکال کیا، والعیاذ باللہ، اس آیت پر یہ اشکال کیا کہ مکڑی کا گھر تو بہت مضبوط ہوتا ہے، قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے؟ حالانکہ اس لیے کمزور مضبوط ہوتے ہیں کہ معنی اس لحاظ اس معنی کے لحاظ سے کہا ہے کہ یعنی اتنا باریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کافی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اتنا باریک اگر اور کوئی چیز ہوتی تو وہ برداشت نہ کرتی، تو بہت طاقتور ہوا، بہت قوی ہوا۔ بلکہ لوگوں نے کوشش کی کہ مکڑی کے جالہ اور زیادہ جمع کیا جائے تاکہ اس سے مزید قوی کوئی رسی وغیرہ تیار کی جائے اور وہ مضبوط ترین رسی ہوگی دنیا کی، لیکن کوشش کے باوجود ناکام رہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ یہ قرآن کی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ یہ کمزور ہوتا ہے، اور آج کل کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یعنی مکڑی کا جو جالہ ہے وہ بہت مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اب یہ تو تعارض نظر آتا ہے، تو انہوں نے کہا بیت کے دوسرے معنی لے لیں، یہاں پر بیت کے دوسرے معنی لے لیں، بیت کے معنی گھر نہیں بلکہ گھر والے، اہل بیت، خاندان والے، قبیلہ، اس معنی میں۔ اب انہوں نے اس پر تحقیق کی تو ان کے لحاظ سے بات صحیح نکلی کہ گھر یعنی ایک خاندانی تعلق کے لحاظ سے اور مکڑیوں میں آپس میں جوڑ کے لحاظ سے یہ بالکل ایسا ہے کہ بہت کمزور ہے، اور تو جانور ایک ساتھ مل کر کسی حد تک گزارا کر لیتے ہیں، مکڑیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر کے رکھا جائے تو ایک دوسرے کو مار دیں گی، تو گھرانے کے لحاظ سے ان کا گھرانہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہوگی آج کل کی تحقیق کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر جو مفسرین نے معنی لیے ہیں وہ صحیح ہیں، یہاں پر مفسرین نے جو معنی لیے ہیں وہ صحیح ہیں کہ یہاں گھر سے مراد گھر ہی ہے، گھرانہ نہیں۔ اب معنی کیا ہوئے؟ آج کل کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ بہت مکڑی کا گھر جو ہے وہ بہت قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اوہن البیوت تو بہت کمزور ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ مکڑی نے جو گھر بنایا ہے وہ موٹا تو بناتی ہی نہیں کبھی، وہ بہت باریک بناتی ہے، اور گھر کا جو مقصد ہوتا ہے کہ دیواریں ہوں، کچھ پردہ ہو، کوئی دیکھنے سے اس کو یعنی پردہ ہو سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، ہر سردی میں سردی سے رکاوٹ ہو، دھوپ سے رکاوٹ ہو، بارش سے رکاوٹ ہو، اس طرح کا کوئی مقصد اس گھر سے حاصل نہیں ہوتا، تو یہ گھر کمزوری ہوا۔ چاہے اس کو کئی دھاگوں کو ایک ساتھ ملانے کے بعد وہ بہت قوی ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی، کئی دھاگوں کو سب ساتھ ملائیں گے اور قوی ہو جائے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی جس حال میں یہ گھر ہے اس حال میں تو بہت کمزور ہے، اور قرآن نے بالکل ظاہر کے لحاظ سے بتایا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی اس آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا آج کل کی تحقیق کے لحاظ سے، وہ بالکل اپنی جگہ درست ہوگی وہ تحقیق، لیکن قرآن کریم نے یہ بتایا کہ دیکھو، اور ہر شخص دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ مکڑی ہے، اس نے جالہ بنا لیا، ہمارے گھر کے باہر جالہ بنا دیا، اب وہ جالہ ہے اور اس میں وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مکھی آ جائے گی، کوئی مچھر آ جائے گا، مکھی اور مچھر کے شکار کے حد تک تو وہ جالہ اس کو کام آ جاتا ہے، لیکن خود اس کو نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ سردی اور ہوا سے بچاتا ہے، نہ اس کو پردہ کرتا ہے کہ اچھا وہ گھر میں ہے تو کسی کو نظر نہ آئے کہ اچھا یہ گھر میں ہے، کچھ کوئی اس لحاظ سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اور وہ بت وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مکڑی کے جالے، جس طرح مکڑی سمجھتی ہے کہ یہ میرا جالہ میرا گھر ہے اور میرے لیے بچنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بیچارے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہماری مدد کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ عذاب سے رکاوٹ بنیں گے، نہ نجات کا ذریعہ بنیں گے، بلکہ کوئی سفارش کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کا مقصد ہے جو کہ واضح ہو گیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جیسے مکڑی اس نے گھر بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی، کمزور ہونے سے مراد گھر کے جو مقصد ہے اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے بالکل کمزور ہوا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر بالکل کمزور گھر ہوتا ہے، اور کمزور ظاہر کے لحاظ سے ہوتا بھی ہے، اس لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے کہ انسان ایک انگلی مار دے تو ٹوٹ جائے، ہلکا سا جھاڑو مار دے تو ٹوٹ جائے، اور کوئی مضبوط کیڑا آ جائے تو وہ اس کو توڑ دے، اس لحاظ سے کمزور بھی ہوتا ہے۔ ہاں بہت باریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی طاقت ہے، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اتنا باریک ہو کر اس میں اتنی بھی طاقت ہے، وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن گھر ہونے کے مقصد کے لحاظ سے تو وہ بالکل ہی کمزور ہے، اور انسان بہت آسانی سے کبھی پھونک مار کے بھی اس کو توڑ دیتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ بہرحال یہاں اور بھی کچھ چیزیں اشارات میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، مکڑی کے ساتھ آخر کیوں تشبیہ دی، بات تو سمجھ میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گیا ہمیں سبق دیا کہ دیکھو صرف اللہ پر اعتماد کرو، غیر اللہ سے جتنا اعتماد ہٹاؤ گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر جتنا اعتماد جماؤ گے وہ تمہارے لیے مفید ہوگا۔ مکڑی کے گھر کی طرح تم مکڑی اور مکڑی کے گھر کی طرح اپنا حال نہ بنا لو کہ تم نے ایسی چیزوں پر اعتماد کیا ہے، کبھی انسان کسی اپنے دوست پر اعتماد کر لیتا ہے، کبھی اپنے ساتھی پر اعتماد کر لیتا ہے، کبھی کسی پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا، کبھی کسی کے اونچے تعلقات ہوتے ہیں حکومت میں، کہتے ہیں نہیں میرے بڑے تعلقات میں سب کام کرا دوں گا، کبھی کسی کو پیسوں پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں، نہیں سب کام پیسوں سے ہو جاتا ہے، اور آخر میں جا کر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز وہ کھا نہیں سکتے، ڈاکٹروں نے پرہیز بتائی ہے، بس یہ فلانی لکوڈ ہے وہ استعمال کرنی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں استعمال کرنا۔ پیسے کیا کام آئے، اتنے سارے ڈاکٹر تھے کیا کام آئے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اگر غیر اللہ پر اعتماد کیا تو پھر یہی نتیجہ ہونے والا ہے۔ یہ تو خیر ایک اہم سبق ہمیں مل گیا، ہم اس سبق کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں اتار لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اشارات ہیں، وہ کیا کہ ہم اگر غور کریں کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح اہل باطل مشرکین، اہل باطل جن غلط چیزوں پر کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری طاقت ہے، ہماری یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی طاقت کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہتھیاروں پر اعتماد کیا ہوا ہے، ان کے ہتھیار کبھی بھی فیل ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی پر اعتماد کیا ہوا ہے، کبھی بھی فیل ہو سکتے ہیں۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جو جن کے پاس نئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے وہ ان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو اہل باطل اور اہل حق میں یہ ایک قوی ظاہری فرق کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ एक और बात कि मकड़ी कहां जाले बनाती हैं, मकड़ी जाले कहां बनाती हैं, मकड़ी ऐसे इलाके में जाकर जाले बनाती है, ऐसी जगह में, ऐसे कमरे में, ऐसे मकान में जहां पर आमदोरफ्त नहीं होती, वीरान होता है। इसी तरह अहले बातिल कहां पर अपने जाल बिछाते हैं, अहले बातिल अपने जाल वहां बिछाते हैं जहां दीनी एतबार से वीरानी होती है, जहां दीनी एतबार से कमजोरी नजर आती है, लोग इल्म में, अमल में और दूसरों तक दीन की बातें पहुंचाने में जब पीछे हट जाते हैं। तीन चीजें, इल्म, अमल और दूसरों तक बात पहुंचाना, जब इन तीन चीजों में, इसका मतलब है कि यानी इल्म और अमल तो एक बुनियादी चीज ही है कि इंसान इल्म हासिल करे, सही समझ हो और उसके मुताबिक अमल करे, और तीसरी चीज यह है कि जो दूसरे जिनको अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, कभी किसी को अच्छी बात बता दी, किसी को गलत काम से रोक दिया, जो एक मुसलमान होने के लिहाज से एक जिम्मेदारी है, कभी इंसान की जुबानी दूसरों तक वो बात पहुंचाता है, कभी अपने अमल के जरिए से दूसरों को सिखा रहे कि देखो यहां ये करना चाहिए। जहां पर ये तीन चीजों की कमी होगी, इसका मतलब है कि दीनी एतबार से यहां वीरानी है, जहां ऐसी वीरानी नजर आएगी तो वहां पर बातिल अपने जाल बिछाएगा, जैसे मकड़ी अपने जाल वहां बिछाती है जहां वीरानी होती है। तो हमें गोया मुसलमानों को एक इज्तिमाई शक्ल में इसकी भी एहतिमाम करने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पर तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है सब मिलकर करेंगे, कम से कम इनफरादी तौर पर तो हम कर लें, अपने अपने तौर से जितना हो सकता हो इनफरादी तौर पर इल्म, सही इल्म, दीन की समझ हो और अमल हो, और फिर यह कि जितना हो सके हम दूसरों तक सही बातें पहुँचाने की कोशिश कर दें, थोड़ा बहुत पहुंचा दे, कोई कम कोई ज्यादा, और मसलहत और हिकमत के साथ, एक जोर और जबरदस्ती के साथ नहीं, मसलहत और हिकमत के साथ, कि लोग उकता ना जाए, चिड़ ना जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिस तरह मकड़ी के जाले को साफ करना कितना आसान होता है, ये ना समझो कि अहले बातिल की ताकत बहुत है, हम इनको यानी इनके बातिल के मुकाबले में हम इस्लाम की हक्कानियत साबित करना मुश्किल है, ईसाइत के मुकाबले में हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम मुनाजरा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जहां दलाइल से बात करने का मौका आए तो नहीं, दलाइल के एतबार से इनके जाल बिल्कुल जाल हैं, ऐसे हैं कि जैसे झाड़ू से इंसान ने तोड़ दिया या हल्का सा हाथ मारा और टूट गए, इनके दलाइल का वजन इतना ही होता है। अहले बातिल आते हैं बड़ी कुव्वत और जोर शोर के साथ, लेकिन दलाइल की कुव्वत उनके पास नहीं होती है, पेश करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लोग उसके धोखे में आ जाते हैं, जैसे आजकल के नए नए फितने, और तवील एक ज़माने से चल रहा है सिलसिला कि नए नए फितने आए, और बल्कि ताबईन के दौर से हम देखें, सहाबा जब मौजूद थे उस ज़माने में भी अंबिया नबूवत के दावा करने वाले लोग आए, बड़ा मजमा उनके साथ हुआ, वही मकड़ी के जाल, लोग फंस गए जाल में, जिस तरह मकड़ी के जाल में मक्खियाँ और कमज़ोर किस्म की चीज़ें फंस जाती हैं, इनके जाल में लोग फंस जाते हैं, लेकिन जब दलील से मुकाबला होगा तो मकड़ी का जाल जिस तरह उड़ जाता है और साफ हो जाता है, इसी तरह बातिल भी बिल्कुल बातिल वाज़े होकर मिट जाता है। ये तो खैर जो सबक हमें दिए गए थे इन आयात में वो हमने मुख्तसर तौर पर समझ लिए। अब आगे मसले की बात भी साथ साथ पूरी कर लेते हैं कि घर में मकड़ी का जाला अगर है तो उसे तोड़ने की इजाजत है या नहीं, और मकड़ी को मारने की इजाजत है यानी ज़ाहिर है जाला तोड़ेंगे मकड़ी को मारेंगे, वरना तो वो दोबारा बना लेंगी। इस सिलसिले में बाज़ उलमा की राय यह है कि मकड़ी को मारना नहीं चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ ले गए थे, गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन मुकीम हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गार सौर में पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकड़ी को हुक्म दिया, उसने वहां जो दरवाजा दाखिल होने की जो जगह थी गार में, वहां पर जाला बना लिया, और कबूतर को हुक्म दिया, वहां उसने जाकर घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। इतनी देर में सब काम हो गया, और इतने में अहले मक्का पहुंच भी गए, कायफ उस जमाने में होते थे, पैरों के निशानात देखकर, पत्थरों में भी निशानात देखकर पहचान लेते थे, बिल्कुल गार के मुंह पर आकर, दरवाजा जहां था गार में दाखिल होने की जगह थी, हालांकि नीची है वो गार, गार ऐसो जिन्होंने देखी होगी वो जानते हैं कि वो बिल्कुल नीची है, यानी इंसान खड़ा होकर नहीं जा सकता, बैठ कर लेट कर जा सकता है, बैठा हुआ शख्स तो अंदर जा सकता है। तो इस तरह वो गार सौर के जहां दाखिल होने की जगह थी वहां मकड़ी ने जाला बना दिया, कबूतर ने आकर अंडे दे दिए। ये वहां पहुंचे, कायफ जो था वो वहां पहुंचा दिया, उसने कहा बस यहां तक तो मैं पहुंचा सकता हूं, आगे का पता नहीं, आगे उन्होंने कहा, यहां कौन आएगा, यहां गार में तो कोई जा नहीं सकता कि मकड़ी का जाला बना हुआ है और कबूतर ने अंडे दिए, वो यहां तो हो ही नहीं सकता है, तो पुराने जमाने का घोंसला बना हुआ है और मकड़ी का जाला है, यहां कहां जाएंगे, और आगे कोई यहां तो निशानात है नहीं, तुम्हें तो क्या कौन से निशानात नजर आ रहे हैं। खैर बेचारा वो भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो उसने सही पहुंचाया था, वो इल्म में माहिर था, सही पहुंचाया था उसने। अब क्या हुआ, अब बहरहाल हमारे इस मसले, यहां जो मसला चल रहा है उसकी बात, यहां तक बात ये तो सही है, यहां तक जितनी बात है वो सही है कि मकड़ी ने जाला बनाया था, ये रिवायत सही है, हमारे इस्तेलाह में सही है, मुहद्दिसीन के इस्तेलाह में हसन के दर्जे की रिवायत है, यानी काबिल एतिमाद रिवायत है, तो यहां तक तो बात सही है। लेकिन बाज रिवायतों में इसके आगे ये आता है, हदीस में आता है कि फला तख्तुलुहुन, इसलिए मकड़ियों को ना मारा करो, तो ये जो फला तख्तुलुहुन वाला जो हिस्सा है ये साबित नहीं है, ये रिवायत साबित नहीं है। बहरहाल बाज़ उलमा ने इस वजह से मना फरमाया, लेकिन रिवायत साबित नहीं है, कत्ल के ममानात वाली रिवायत साबित नहीं है। उसके मुकाबले में एक और रिवायत है, वो भी साबित नहीं है, एक हदीस है जो साबित नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि ये गैर साबित कत्ल करने के ममानात वो भी साबित नहीं है, और कत्ल करने का हुक्म वो भी साबित नहीं है। एक हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, जो कि हदीस सही नहीं है, वो ये है कि तहिरु बुयूतकुम अन नस्जिल अन कबूत, अपने घरों को मकड़ियों के जालों से साफ कर दिया करो, इसलिए कि उनको घरों में रहने देने से फ़क्र पैदा होता है, ये रिवायत भी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कत्ल करने की जो ममानात है, जो मना किया गया है, वो भी साबित नहीं, और कत्ल करने का जो हुक्म दिया गया है वो भी साबित नहीं। दोनों बातें जब साबित नहीं है तो हम हदीस के लिहाज से गोया कोई चीज़ साबित नहीं हुई, हम उसूल पर अमल करेंगे, ये एक उसूली बात है, हम उसूल पर अमल करेंगे। और उसूल क्या है, उसूल यह है कि नजाफत मिन अल ईमान, उसूल यह है कि नजाफत ये ईमान का तकाजा है, घरों को साफ रखना यह ईमान का तकाजा है, और ये मकड़ियों का होना और जाले बनाना जाहिर नजाफत के खिलाफ है। तो इस मकसद से कि घर को साफ रखना है, या जिन जिन जगहों को साफ रखना है, उन जगहों को साफ रखने के लिए मकड़ी के जाले को वहां से हटा दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए, और मकड़ी को मारने के लिए जो भी मुनासिब तदबीर इख्तियार करनी पड़े वो कर ली जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है, यही हुक्म है। बाकी कीड़े मकोड़ों का कि घर में चूंटियाँ आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, अगर उनको तकलीफ दिए बगैर अगर उनको हटा सकते तो हम हटा देते, लेकिन उनको यानी मारना होगा या दवाई डालनी होगी, कोई भी ऐसी सूरत इख्तियार की जाए, अगर हम ये कोई सूरत, ऐसी कोई सूरत इख्तियार कर सकते हो कि उनको कम से कम तकलीफ हो, बहुत अच्छा है, कम से कम तकलीफ के साथ उनको घर से हटा दिया जाए या उनको मार दिया जाए, और दवाई डालनी पड़े दवाई डाल दे इंसान, कोई ऐसी चीज़ें रख दे घर में जिसकी बदबू की वजह से वो ना आते हों, ठीक है, मार ना पड़े मार दें। बहरहाल घरों को इन चीज़ों से साफ रखने की इजाज़त है, इस सिलसिले में शरीयत ममानत यानी शरीयत मना नहीं करती। बहरहाल ये जो इसमें चंद बातें थीं, अब आगे हम चलते हैं। मसल الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने मसल الذين اتخذوا من دون الله اولياء, मसल الذين اتخذوا من دون الله اولياء, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद व कारसाज करार दिया है, मकड़ी की तरह है जिन्होंने घर बनाया, व इन नाउहन अलबयूत लबैत अलअनकबूत, और घरों में कमज़ोर तरीन घर वो मकड़ी का घर होता है, लव कानु यालमून, काश के लोग इस बात को समझ जाते और गैरुल्लाह को पुकारना छोड़ देते कि उनको पता चल जाता कि नहीं नहीं वो गैरुल्लाह को पुकारने से कोई आगे नफ़ा मिलने वाला नहीं है, जिस तरह मकड़ी को उसके घर से कोई घर वाला जो नफ़ा होता है वो हासिल होने वाला नहीं। छुपने के लिए वो जाती है तो किसी कोने में छुप जाती है, घर में नहीं छुपती, उसको भी पता है कि अच्छा ये घर मुझे बचा नहीं सकता, ये घर मेरे लिए पर्दे का जरिया भी नहीं है। इन्नल्लाह यालमु मा यदउन मिन दूनिही मिन शै वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, अब बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बुतों को हम या मसलन हमारे लोग होते हैं, नहीं नहीं हम कब्र वाले को जो पुकारते हैं वो तो हमारा मकसद वो नहीं होता कि ये खुदा है, हम कब्र को जो सजदा करते हैं तो हम कब्र को सजदा नहीं करते, वो तो ऐसे जैसे काबे को सजदा करते हैं, जो भी तावीलें करते रहे हैं शरीयत के हुक्म के खिलाफ, जो भी तावील करते रहे, अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं उसी के जवाब दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसी के बारे में फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह यालम, अल्लाह ताला जानता है, मा यदउन मिन दूनिही मिन शै, جس جس چیز کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، جانتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا کس کو سجدہ کر رہا ہے. اگر اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا تو قبر کے سامنے سجدہ ہی نہ کرتا. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء، اللہ کے سوا جس جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور یہ سب بالکل بیکار ہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے. وہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. اب اگر کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں مکڑی کی اور مچھر کی قرآن کریم میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان اس لیے کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ لوگ اس سے بات سمجھ جائیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو سبق حاصل کرنا ہے وہ سبق حاصل کریں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں اور اس سے پورا فائدہ نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو علم رکھتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَمَا يَعْقِلُهَا، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ عقل، سمجھداری. تو اس سے سمجھ حاصل کرنا، ان کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اہل علم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، قرآن کریم میں جو بھی سبق دیا گیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم الحمدللہ اس مجلس میں یہی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کرنے والے، جیسے اللہ تعالیٰ کا، جیسے شریعت کا ایک حکم ہے کہ جو کوشش کرتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور کوشش کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اصل لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیتے ہیں. جو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کر لیتا ہے، ایک ایک آیت ہی چاہے یاد کر لیتا ہے اس نیت سے کہ اچھا میں روزانہ ایک ایک آیت یاد کرتا رہوں، اور جتنی زندگی ہے روزانہ کی ایک ایک آیت میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو اس دوران اس کا انتقال ہو جائے، امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظوں میں شامل کر دے گا، پورا قرآن حفظ کرنے والوں میں شامل کر دے کہ حفظ کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح. کوشش. بہرحال ہمیں، ہم الحمدللہ اس مجلس میں، اس درس میں شامل ہونے کے ذریعے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو فرما رہے ہیں ان مثالوں میں، اللہ تعالیٰ چاہے یہ مثال مکڑی کی یا آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، تمام آیتیں یہ کیا ہیں؟ مثال کے معنی صرف ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مثال دی ہو، جیسے اردو میں ہم سمجھتے ہیں مثال کے معنی، ایک عربی زبان میں کوئی بھی عمدہ مضمون، اچھے طریقے سے کوئی بات سمجھائی گئی ہو. تو عمدہ مضامین اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، اور اس سے سبق اور فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو علم والے ہیں. جن کو جتنا علم ہوگا وہ اتنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم لوگ، عام ہماری ذہنیت یہ ہے کہ خاص طور پہ جو کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کوئی سند حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سند مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اہل علم ہے. کسی بھی فیلڈ میں، ڈاکٹری کے فیلڈ میں ہم سمجھتے ہیں اس کو ڈگری مل گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکٹری کا فن زیادہ جانتا ہے، حالانکہ خود ان کو پتہ ہے کہ جن کا تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ ماہر ہوتا ہے. اسی طرح کسی نے درس نظامی مکمل کر لیا، عالم کی سند اس کو مل گئی، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا میں عالم ہوں. ہاں ٹھیک ہے، عالم اصطلاح، عام اصطلاح میں، آج کل کی اصطلاح میں وہ عالم کہلاتا ہے، لیکن جب تک وہ قرآن کریم کو کے احکام کو سمجھ کر اپنی زندگی پہ منطبق کرنا شروع نہیں کرتا اور اکثر پر عمل کرنے لگ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن کریم کی آیتوں سے، اس کے احکام سے سبق اٹھانا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان علماء میں، چاہے ہم سند حاصل کرنے والے علماء بنے یا نہ بنے، لیکن اللہ تعالی اپنے یہاں جو اہل علم سمجھے جاتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فہرست میں ہم سب کو داخل فرما دے، اپنے فضل و کرم سے داخل فرما دے. خلق اللہ السماوات، اس لیے کہ بہت سے وہ ہیں جو علم بڑا رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور عمل کے بغیر وہ علم فائدہ کی بجائے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو بالکل ٹھیک اور حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. اس پر بہت کچھ لکھا گیا, بس پیچھے کے ساتھ ہم جوڑ تھوڑا سا جوڑ سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھ لیتے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی, میں نے ابھی مکڑی کی مثال آئی اور اس طرح کی اور باتیں بیان کی, یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور عملی طور پر ان کو کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی اونچی اتنی بڑی ہے, دنیا کیا ہے, دنیا والے کیا ہیں. اگر صرف زمین کو دیکھیں سورج کے مقابلے میں, زمین کو دیکھیں سورج کے مقابلے میں, تو کتنے ہزار گنا زیادہ سورج زمین سے بڑا ہے, اور زمین تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ذرہ ہے, اور اس میں انسان جو جیتے ہیں وہ ذرے کے اوپر بھی چھوٹا سا ذرہ جو نظر بھی نہ آ سکے, تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام انتظامات فرما رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, سورج چاند کا نظام ان کے لیے چلے گا, یہ سورج اتنا فاصلے پر ہے, اگر سورج قریب آ جاتا تو دنیا جل جاتی, جل کر راکھ ہو جاتی, سورج زیادہ دور ہو جاتا تو سردی سے لوگ مر جاتے, اگر چاند کا فاصلہ کم زیادہ ہوتا تو اس سے کتنا فرق پڑتا, چاند اگر قریب ہوتا تو سمندروں میں طوفان آنے لگ جاتا اور دنیا ڈوب جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ رکھا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, آسمانوں کو زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹھیک ٹھیک اور حکمت کے مطابق پیدا فرمایا. کوئی اس میں جتنا غور کرتا ہے, انسان اس میں جتنا غور کرتا ہے کہ یہ کیا ہے آسمان و زمین, مخلوقات کیسے زمین ہوا میں معلق ہے, کیسے اس کو ادھر سے کوئی سورج کھینچ رہا ہے, ادھر وہ اپنے آپ کو دبا رہی ہے, کس طرح وہ اپنے مقناطیسی طریقے سے ادھر سے ادھر معلق ہے, ایک سائنس اگر دیکھیں اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, عجیب قدرت سمجھ میں آتی ہے, اور اس کی بھی پوری حقیقت تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے, اس میں بڑی یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرمائے اور حکمت کے مطابق پیدا فرمائے. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین, اور اس بات میں بھی آسمان و زمین کی خلقت اور ان میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس میں بھی بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے, جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کی وسعت ظاہر ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بڑی بڑی ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں انسان کو کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے. یہاں تک جو سبق تھا وہ حاصل ہو گیا. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اب ہم مسلمانوں کو جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھو جو اہل باطل ہیں وہ تو غلط طریقوں پر چل رہے ہیں, وہ غیروں کو خدا قرار دے رہے ہیں, تم اے مسلمانوں تم یہ کام کرو جو تمہیں آگے بتایا جا رہا ہے, آگے والے کام جو بتایا جا رہے ہیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.